الرحيم ولا لا؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله. اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتا ہوں اس آیت کا، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. نیکی کی گرد کو پہنچنا، نیکی کی گرد کو بھی، نیکی تو دور کی بات ہے، نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے سارے مال پر غور کیا، اپنی ساری چیزوں پر غور کیا. غور کرتے کرتے ہر ایک چیز پر نظر ڈالی کہ میرے پاس جو چیزیں ہیں، زمینیں ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں سب سے زیادہ مجھے کس چیز سے محبت ہے. تو فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری ایک باندھی تھی مرجانا، اس کا نام تھا، خوبصورت باندھی تھی. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے، لہذا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، آزاد کر دیا، آزاد. کیونکہ باندھی تو ایک قسم کا مال ہے، غلام ہو یا باندھی یا کنیز ہو، یہ ایک قسم کا مال ہے، ان کو خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا. لہذا فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے دل میں اس کی سب سے زیادہ محبت ہے. اس کو آزاد کیا، اور آزاد بھی کس طرح کیا؟ اور فرماتے ہیں کہ آزاد کر کے، شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آزاد کرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام دے دوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں کیا، بلکہ اپنے غلام سے، حضرت نافع سے اس کا نکاح کر دیا، خود فائدہ نہیں اٹھایا، خود نکاح نہیں کیا. کیونکہ ایک قسم یہ تو اسی طرح ہوا کہ واپس آ گئی، اپنی چیز سے دوبارہ فائدہ اٹھا لیا، لہذا اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے وہ غور کیا کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے، تو ان کو نظر آیا کہ ایک گھوڑا ہے، بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، تیز دوڑنے والا. انہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، لہذا میں اللہ کے راستے میں اس کو دیتا ہوں. انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے انہی کے بیٹے کو دے دیا. تو حضرت کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ ناگوار گزری، چہرے پر اس کے تاثرات آ گئے کہ یہ تو گھر کی چیز گھر میں ہی آ گئی، یہ خیال ان کے دل میں آیا اور چہرے سے تاثرات یہ سی ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ گھوڑا تم نے مجھے دیا تھا، اب میری مرضی، میں جس کو چاہوں دوں. تم نے تو اس کو اپنی مرضی سے اپنے گھر میں نہیں رکھا، لہذا اب میں جس کو چاہوں دوں میں تمہارے بیٹے کو دے رہا ہوں، اور اللہ نے تمہارا یہ صدقہ یہ مال اللہ نے قبول کر لیا، تم بے فکر رہو۔ یہ فرما کر گھوڑا ان کے بیٹے کو دے دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتری ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ ان چیزوں سے میں سے خرچ نہ کرو جن سے تمہیں محبت ہے۔ لہذا دی رہا ان کا باغ تھا سامنے مسجد نبوی کے سامنے، اور کھجور کے درخت اس میں بہت واضح مقدار میں تھے، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کا میٹھا پانی تھا، پانی بھی میٹھا تھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے، ورنہ بیر غرق جو اب تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، اس زمانے میں بیر غرق مدینہ منورہ سے باہر تھا۔ وہاں سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا، کیونکہ یہ وہ کنواں تھا کہ اس کا پانی انتہائی میٹھا اور انتہائی ٹھنڈا پانی، قدرتی طور پر ٹھنڈا پانی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی بہت محبوب تھا، اس لیے صحابہ وہاں سے آپ کے لیے یہ پانی لایا کرتے تھے آپ کی محبت سے۔ یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وفات کے بعد اسی کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے، اسی سے غسل دیا گیا بعد میں۔ بہرحال یہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میرا باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے اپنے اس باغ سے محبت ہے، اور باغ بھی بہت بڑا اور قیمتی باغ تھا، پانی بھی اس کا میٹھا، کنواں موجود۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت باغات تو ہوتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا، پانی دور سے لانا پڑتا تھا، کسی کے باغ میں پانی نکل آیا اور وہ بھی میٹھا تو بڑی خوش بہت خوش قسمتی کی بات تھی، تو اس سے باغ کی قیمت بھی بڑھ جاتی تھی، لہذا یہ بہت قیمتی باغ تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کر لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا ہے کہ ان چیزوں میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، بہت اچھا فیصلہ کیا، اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، چچا دار بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر مجھ سے ہو سکتا کہ میں اس کو خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو میں ضرور ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز ہے کہ اس کا چھپنا ممکن نہیں ہے، وہاں پتہ چل جائے گا، لہذا میں مجبور ہوں اس کو ظاہر کر کے صدقہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تم بھی صدقات فنعیم آئی، ہاں اگر تم صدقے کو لوگوں کے سامنے اگر دے دیتے ہو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، لیکن اگر تم چھپا کر صدقہ دو، ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسے صدقہ جو دیتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اس دن یہ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جو اس طرح صدقہ کرتا ہو خفیہ طریقے سے، کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو خفیہ طریقے سے صدقہ کروں، اس لیے ظاہر کر کے کر رہا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا ان تبدی فرقات فنعیم آئی وان تبقوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ خفیہ صدقہ کرنا یہ اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے بنسبت اس صدقے کے جو اعلانیہ کیا جائے، اگرچہ کہ اعلانیہ بھی قبول ہے اللہ تعالیٰ کا اگر ریاکاری کی نیت سے نہ ہو۔ تو اس کو فرمایا کہ تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تم گھبراؤ نہیں, لوٹایا جائے گا تمہارے پاس اور تم پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. بزرگوں نے ہمارے یہ فرمایا, حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں بزرگوں کی یہ تعلیم ہے کہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے اگر اس آیت کو پڑھ لیا جائے, پیسہ نکلنا بڑا مشکل کام ہے جیب سے, یہ بڑی چوٹ لگتی ہے آدمی کے دل کو کہ پیسہ جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی سبسی دے رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس لوٹایا جائے گا, تم گھبراؤ نہیں. پھر بھی اگر اس آیت کو پڑھ لیا جائے, ان نہ ہادہ لذیذ پنا مالہ من نفاذ, تو وہ پیسہ کم نہیں ہوتا, دوبارہ آ جاتا ہے, اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں اس آیت کی برکت سے. اور تو بڑے اللہ والوں کی تعلیم ہے, اور مجرد بھی چیز, یہ مجرد وظیفہ بھی ہے. بہرحال یہ ماں نقصت صدقت من مال, یہ بات تو طے ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے, ان صدقہ اصدقت رد البلا, رد بلا فرمایا اس کو, بلاؤں پر. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل گئیں, کہ جنگل میں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی, چھوٹا سا بچہ تھا, بھیڑیے نے آ کے حملہ کر دیا اور بچے کو لے گیا, بچے کو اٹھا کر لے گیا, بچہ چھوٹا سا تھا, تو ماں ہوتی ہے, وہ گھبرائی ہوئی, وہ اس کے پیچھے گئی, بھیڑیے کے پیچھے بھاگی, اور اسی گھبراہٹ میں جب وہ پیچھے بھاگ رہی تھی تو ایک فقیر, اس کو کیا معلوم کہ اس کس مصیبت میں کیا ہے, اس نے کہا اللہ کے نام سے کچھ دے دے, اس نے سوال کر لیا اس سے, تو اس کے پاس سفر میں استعمال کے لیے ایک ہی روٹی تھی, وہ اس نے اس کو صدقہ کر دیا اور صدقہ کی, اور ادھر وہ بھیڑیا واپس اس کے واپس آیا, لوٹ کر آیا واپس اور اس کے بچے کو رکھ کے چلا گیا. یہ بالکل اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ اس کے سامنے اس کو دکھا دیا کہ یہ ہے صدقے کی برکت. اللہ پہ کوئی بھروسہ تو کرے, علیہ اللہ وکاف نافدہ, اللہ فرماتے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, وہ کفا بلّہ وکیلا, بھروسہ کرنے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے, اللہ پہ کوئی بھروسہ تو کرے. علیہ اللہ وکاف نافدہ, کیسی کیا سوال فرمایا اللہ نے, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے, کیسا جھنجھوڑا ہے. حقیقت یہ ہے جو سبق حاصل کرنا چاہے اس کو تو ایک آیت کافی ہے, ایک آیت قرآن کریم کی, کوئی ایک آیت لے لے, اللہ اس کے یہی کافی ہے, اس کے لیے قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایسی ہے, ایک آیت سبق حاصل کرنے کے لیے اور زندگی پلٹ دینے کے لیے کافی ہے. مگر کوئی سبق حاصل کرے اس کے لیے اگر احساس ہو, اور ہر ایک ایسا کرنے لگ جائے تو یہاں رومال گھمانے کی ضرورت نہ پڑے جمعے کے دن, یہ جو رومال گھمایا جاتا ہے پیسے جمع کر بھائی کچھ اللہ کے نام پہ دے دو, مسجد کے لیے کچھ دے دو, یہ گویا دبے لفظوں میں سوال ہی ہے کہ بھائی مسجد کو ضرورت ہے کچھ دے دو, اللہ کے گھر کو ضرورت ہے کچھ دے دو, یہ مطلب اس کا یہی ہوتا ہے. اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال دوں گا, اور حدیث میں یہی آتا ہے کہ یہ آدمی اس وجہ سے رکتا ہے مال خرچ کرنے سے کہ انڈا کیا ہوگا, میرا مال کم ہو جائے گا, اور یہی بھروسے کی کمی ہے, یہ بھروسے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کی کمی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی, آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کہ ہم کیا کیا خرچ کریں. تو ان سے کہہ قُلِ الْعَفْوَ, ان سے کہہ دیجئے جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ سب خرچ کر دو. اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ مال اپنے پاس رکھنے کو حرام سمجھتے تھے. ربضہ ایک جگہ مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ تھی ربضہ, وہاں آبادی بھی نہیں تھی, وہاں جا کے رہتے تھے کیونکہ کسی سے بنتی نہیں تھی. اور الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ, جس کے پاس سونا یا چاندی ہو اس کے بارے میں فرماتے تھے یہ آیت انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس سونا اور چاندی ہے جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو, اور اس زیور سے اس کو تپا کر ان کے جسم کو لگایا جائے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم, ان کی پیشانیوں پر اور ان کی کمر پر لگایا جائے گا, ان کے پہلوؤں پر. وجنوبہم ھذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, اور یہ کہا جائے گا یہی تو ہے وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے تھے, لہذا آپ مزہ چکھو. گھر گھر میں مصیبتیں اور بیماریاں, اگر صدقے کا کوئی اہتمام کر لے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کر لے, یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں. مال میں الگ برکت ہو, اللہ مال واپس لوٹائیں گے, مصیبتیں بیماریاں الگ ختم ہو جائیں. یہ تو واضح حسی مثال موجود ہے کہ اگر آپ کمرے میں ہوا کو وہ چاروں طرف کی کھڑکیاں کھول دیں تو ہوا آر پار ہوتی رہے گی, تازہ ہوا آتی رہے گی, جو صحت کے لیے مفید ہے صحیح ہے. اور اگر کمرے کو بند کر کے ایک عرصے تک رکھا جائے, بالکل ہی اس کو بند رکھا جائے, اس بند کمرے میں جو سانس لے یہ صحت کے لیے مضر ہے, بیماریوں کا باعث ہے, بیماریاں پیدا ہوں گی. یہی حال مال کا ہے, جو مال خرچ کرتا رہے پیچھے سے آتا رہے گا, تازہ تازہ مال اور آتا رہے گا, خرچ کرتا رہے آتا رہے گا, اس مال کو استعمال کرے گا اس سے صحت بڑھے گی. اور جو مال روک کے رکھا ہوا ہے آر پار نہیں ہو رہا, نکاسی نہیں ہو رہی, یہ بیماریاں پیدا کرے گا, یہ مصیبتیں لائے گا. اور یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ سارا ہی خرچ کیا جائے. بھائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ, اور آگے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو. وہ یہودی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصرانی مغرب کی طرف, نصرانی جو تھے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, یہودی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ قبلہ اپنا درست کرو تو انہوں نے اعتراض کیا, کہ جب یہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم نے یہاں ادھر ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی, کمال یہ ہے کہ ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ والنبیین, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسولوں پر, کتابوں پر ایمان لاؤ. وآت المال علی حبہ ذوی القربا, اور اللہ کی محبت میں اپنے اہل قرابت پر خرچ کرو. والمساکین وابن السبیل, اور مسکینوں پر خرچ کرو اور مسافروں پر خرچ کرو. مسافر ہے, مال گھر پہ موجود ہو اگرچہ مگر راستے میں اس کے پاس مال کی ضرورت پڑ گئی, مال ختم ہو گیا, ایسے مسافر پر بھی خرچ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ اس کو زکات بھی دی جا سکتی ہے اگرچہ کہ مال ہے وہ اپنے وطن میں مالدار ہے مگر مال وہاں ہے, یہاں پر زکات کا مستحق ہے سفر کی حالت میں, تو اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. فرمایا مسافر پہ خرچ کرنا. تو سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت میں ذوی قربا کا ذکر کیا ہے کہ اپنے اہل قرابت پر خرچ کرے, اور سب سے قریبی رشتہ کسی آدمی کا وہ اپنے والدین سے ہوتا ہے. والدین سب سے قریب ہیں اس کے, اور والدین میں بھی ماں, اس کے بعد باپ. ایک صحابی نے عرض کیا کہ من احق بحسن صحابتی, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا امو کا, تمہاری ماں. انہوں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون مستحق ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں. انہوں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون مستحق ہے؟ فرمایا ابو کا. چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین سب سے قریب کی رشتہ تو والدین سے ہے, مگر والدین میں بھی ماں کا زیادہ حق ہے باپ کے مقابلے میں. اس نے مشقتیں زیادہ اٹھائی ہیں, تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہیں پالنے میں, لہذا شریعت نے حق بھی اس کا زیادہ رکھا ہے. ان ماں پر خرچ کرنا, باپ پہ خرچ کرنا, بہن بھائی پہ خرچ کرنا, بیوی بچوں پہ خرچ کرنا, یہ بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوا. اس پر بھی ملے گا انشاءاللہ, بلکہ زیادہ ملے گا, اور زیادہ ملے گا. یہ رشتہ داروں پر, فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اپنے ماں باپ پر, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. اس پہ تو بدل گیا ہونا, زیادہ ملے گا. ماں باپ جب مر جاتے ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اس وقت ندامت ہوتی ہے, اور اب اپنا پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی جو یہودیوں عیسائیوں کے ہیں, ان کے یہاں تو اولڈ ہاؤسز کھلے رہے. اولڈ ہاؤسز میں وہ اپنے بوڑھے والدین, ان کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کو وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں. کبھی کرسمس پہ کیک بھجوا دیا, کرسمس کا کارڈ بھجوا دیا تو بھجوا دیا, اور یا کبھی جا کے مل لیے, تو جا کے ملنے وہ بڑا باسعادت سمجھا جاتا ہے. بڑا بہت اچھا بیٹا ہے ہمارا, کرسمس پہ ملنے آیا ہے اولڈ ہاؤس میں. یہ تو ان کا طریقہ ہے. اور وہ آٹھ دس سال کے بعد اگر کوئی ماں باپ نے تھپڑ مار دیا تو پولیس کو فون کر کے بلا لیا, پولیس والدین کو اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ مغربی ممالک میں یہ حال ہے. تو لہٰذا ان کا معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, معاشرتی اعتبار سے بالکل تباہ حال ہے. وہی چیز اب ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس حالت کو درست فرمائے, اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ پیسہ خرچ کرنے سے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی, بلکہ اور برکت ہوتی ہے. مصیبتیں اللہ ٹالتے ہیں, بیماریوں کو اللہ دور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ, آپ نے یاد دلا دی. یہ ایک ارادہ یہ کیا ہے کہ ایک سنت میں عرض کر دیا کروں, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت روزانہ ہر جمعے میں ہم عرض کر دیا کریں, تاکہ عمل کی توفیق ہو جائے. عمل ایک سنت پہ عمل بھی آسان ہے, بہت ساری دس بارہ بتا دی تو اس پہ مشکل ہے. ایک سنت پہ عمل آسان ہے. پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرتے وقت جب دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو اونچی آواز سے پھیرتے تھے, اور بائیں طرف کا جو سلام تھا وہ آہستہ آواز سے ہوتا تھا. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو یہ شبہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سنت بھی مردہ ہے, اس پر عمل نہیں ہے. اور جو مردہ سنت ہو اس پر عمل کا, ویسے سنتیں اپنی جگہ سر, آنکھوں پر ان کی عظمت, لیکن جو سنت مردہ ہو چکی ہو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, بہت بڑھ جاتا ہے. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, سو شہیدوں کا ثواب تو عام سنتوں پر ملے گا, اور وہ جو سنت مردہ ہو گئی اس کو کوئی زندہ کرے. تو یہ سنت بھی مردہ ہے کہ دائیں طرف کا سلام اونچی آواز سے, قدرے بلند آواز سے, اور بائیں طرف آہستہ آواز سے. یہ اس وقت ہے جب امامت کرا رہے ہوں, ایسا نہیں ہے جب وہاں نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی آہستہ آہستہ آواز سے کہیں, تو دوسری طرف جب سلام پھیریں تو اور آہستہ آواز ہو, بائیں طرف کا جو سلام ہو اس میں اور آہستہ آواز ہو. جو انفرادی طور پر بھی یہ سنت ادا کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ عرض کر دی ہے سنت, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے لکھا ہے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ بھائی ہم تو بڑی چیز مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے, ان کو دنیا کی تعلیم دنیا کی جو ہے اس میں بھی اللہ کامیابی دے, اور آخرت کا جو امتحان ہے دنیا کے امتحان میں بھی اللہ کامیابی دے, آخرت کے امتحان میں بھی اللہ اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے. اللہ بڑے ہم سے بڑی چیز ماننی چاہیے. والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. اور یہ حکیم صاحب بھی تشریف لائے تھے ابھی, ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی ہمشیرہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. میری امی کی طبیعت بہت, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے. اور نوید کے اور قاری فتح محمد صاحب تھے یہاں, بچوں کو پڑھاتے تھے پچھلے جمعے, ان کے لیے دعا بھی ہوئی تھی, قضائے الہی سے ان کا بھی انتقال ہو گیا. نوید ہیں یہاں مسجد کے نمازی ہیں, ان کے چھوٹے بھائی کو کسی نے گولی مار دی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ جان مال کو محفوظ فرمائے, آج کل کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے. یہ بھی میں آج کر رہا ہوں اس لیے میں خطرے کا اہتمام کیجیے اللہ کے راستے میں. یونفق ذو سعۃ من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. اللہ نے یہی فرمایا کہ غریب صدقہ نہیں کر سکتا, فرمایا جس کے پاس جتنی وسعت ہے اتنا صدقہ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور جس کا رزق تنگ ہے, فلینفق مما آتاہ اللہ, تو اس کو چاہیے کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ خرچ کر دے, جتنا اس سے ہو سکتا ہے خرچ کر دے. اللہ نے معلوم ہوا یہ بہت اہم چیز ہے, مال خرچ کرنا بہت ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو غریبوں کو روک دیا جاتا کہ بھائی تم نہ کرو, ان کو بھی فرمایا تم بھی خرچ کرو. کہ کیوں؟ اس لیے کہ مال میں اضافہ ہوگا تمہارے ایسا کرنے سے, برکت ہوگی اور مصیبتیں ٹلیں گی. غربت بھی تو ایک مصیبت ہے, وہ بھی ٹلے گی انشاءاللہ. اس لیے غریب کو بھی نہیں روکا اللہ نے, اس کو بھی حکم فرمایا تو بھی خرچ کر. اس لیے بھائی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ تمام جن حضرات کا بس دعا فرما لیجیے, جن کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو نیک اعمال کے لیے صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجیے. نوید کے جو بھائی ہیں نبیل, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. قاری فتح محمد صاحب کی مغفرت فرما دیجیے, ان کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. اور بھی ہمارے جتنے نمازی بیمار ہیں یا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اور جو بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین کی کو صحت نصیب فرما دیجیے, اور جتنے جن کے والدین بیمار ہیں اے اللہ ان سب کے والدین کو خوب خوب صحت نصیب فرما دیجیے. جنہوں نے پرچوں میں لکھا ہے ان کی والدہ بیمار ہیں, اے اللہ ان کی والدہ کو خوب خوب صحت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقوی بنا دیجیے. اے اللہ جو اہل تقوی ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دیجیے. ساری دنیا میں سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ ذریعے کے طور پر, سبق کے طور پر ہم سب کو قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.